بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج اسلام کے اس خصوصی لائیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے کم و بیش ایک سال میں ہم نے آج اسلام کے 50 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور اس عرصے میں آپ کا جو فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا ہے، اس کی بنیاد پر ہم پورے اعتماد، یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج اسلام مذہبی پروگراموں کی روایت میں ایک بریک تھرو ثابت ہوا ہے. ہم نے یہ کوشش کی کہ آج اسلام میں دین کی پریزنٹیشن اس طرح کریں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اسلام کسی ایک زمانے کا دین نہیں، بلکہ ہر دور کا، ہر زمانے کا دین ہے، اور وہ وقت کے ہر چیلنج کا جواب دے سکتا ہے. ان پروگراموں میں ہمارے ساتھ مستقل گیسٹ کے طور پر، مہمان کے طور پر موجود رہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ناظرین، اس خصوصی پروگرام میں، اس لائیو پروگرام میں ہم جاوید صاحب سے دین کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور آپ کے لائیو سوالات بھی لیں گے. آپ ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے، 0900-222-222. ایک دفعہ پھر ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے، 0900-222-222. جاوید صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، ناظرین بھی اس گفتگو میں شریک ہوں گے، لیکن جو بنیادی چیز ہے جس پس منظر میں ہم نے یہ خصوصی پروگرام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جس شخص سے اپنا دین سیکھتے ہیں، انہیں اس شخص کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص کون ہے، اس کا علمی پس منظر کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کی زندگی کس طرح گزری. تو میں کچھ ذاتی حوالوں سے بھی آپ سے بات کروں گا، دین کے سمجھنے کے اصولوں کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا، اور یہ کہ اس وقت مسلمانوں کو جو بعض مسائل ہیں ان پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی. پہلی بات تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جاوید صاحب، آپ اور آپ کے اساتذہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پچھلے ڈیڑھ دو برس سے خاموشی کے ساتھ گوشہ نشینی کے عالم میں دین پر کام کر رہے تھے. یہ یک بیک میڈیا میں آ کر، پبلک میں آ کے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟
دیکھیے، میں تو ایک خالص علمی اور تحقیقی کام کرنے والا آدمی ہوں، اور کبھی میں اپنی خواہش سے پبلک کے کسی معاملے میں شریک نہیں ہوا. اس کی بھی صورت یہی بنی کہ بعض دوست احباب نے یہ تقاضا کیا کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تم بھی وہاں پہ آ جاؤ. میں معذرت کرتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ میں اس گاؤں کا آدمی نہیں ہوں، میں تو علمی کام کرنے والا آدمی ہوں، اور میرا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں بہت سے تحقیقی کاموں کے لیے بھی میری ضرورت ہے. لیکن پھر ایک آدھ مرتبہ جب کسی پروگرام میں حاضری کا موقع ملا تو خیال ہوا کہ کوئی دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہے لوگوں تک، اور شاید اس زمانے میں چونکہ یہ ذریعہ بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے بہتر طریقے پہ پہنچائی جا سکتی ہے. تو اب کچھ نہ کچھ وقت میں نکال لیتا ہوں، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جن چیزوں کو میں دین کی حیثیت سے سمجھتا ہوں، ان کی شرح وضاحت کبھی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اور کبھی بعض دوسرے پروگراموں کی وساطت سے اپنی قوم کے سامنے کرتا رہوں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دین کے علم کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ وہ آخر اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، انہیں متنبع کیا جائے، اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے جس سے یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. اس میں بھی میری ہمیشہ یہ آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قبول کرے، اور اگر میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ اس کے ذریعے سے کروں، اور اگر لوگوں تک کوئی سچی بات اور اچھی بات پہنچائی جا سکتی ہے تو اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے.
سب اس وقت سوسائٹی میں ہمارے یہاں دو ویوز ہیں جو جاری ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ ایک زبردست تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے. اس میں اب دو قسم کے رد عمل اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں معاشرے میں. ایک تو وہ رد عمل ہے کہ جس میں مغربیت کے اثرات لوگوں نے پورے طور پر قبول کر لیے، یعنی صرف ثقافتی نوعیت کے اثرات قبول نہیں کیے کہ انہوں نے لباس میں یا زبان میں، بلکہ آگے بڑھ کر جو زندگی کے بارے میں، حیات و کائنات کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے کہ یہ کائنات بے خدا ہے اور کوئی آخرت نہیں ہوتی ہے، اگر کچھ ہے بھی تو بس کچھ اچھے اخلاقی احکام ہیں اور شریعت قابل عمل نہیں ہے، یہ کسی زمانے کی چیز تھی. ایک تو یہ نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر ہمارے ہاں وہ ہے جسے فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جیسے تھے، یعنی فوجی جب کوئی حکم دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جیسے تھے. تو جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت سے اسی اصول پہ کاربند ہیں کہ جیسے اسلام 200 سال پہلے تھا، جیسے شریعت کی انٹرپریٹیشن 1000 سال پہلے تھی، وہ اسی طرح شریعت کو، دین کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، تو یہ کس طرح آپ کے لیے ممکن ہو سکا؟
میں سمجھتا ہوں کہ دین کا اپنا راستہ یہی ہے، یعنی دین تو اصل میں اعتدال اور توازن ہی کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اسلام دین فطرت ہے. اس کی کیا معنی ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا بنایا ہے، جس قانون پر بنایا ہے، جس ضابطے پر بنایا ہے، اس کی تشکیل میں جس اصول کو مرہوز رکھا ہے، یہ دین بالکل اس کے مطابق تعلیمات دیتا ہے۔ تو جب آپ اس کو دین فطرت کہتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی انسان کی فطرت کبھی اس سے ہبا نہ کرے، کبھی اس سے گریز نہ کرے۔ جب وہ بات بتائی جائے، دین کی کوئی بات بھی جب بتائی جائے، تو انسانی فطرت اس کو لپک کر قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اسے محسوس ہو کہ یہ اس کے دل کی آواز ہے، وہ ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ یہ چیز ہے جس کو دین کی تعبیر تشریح میں مرغوب رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس نوعیت کی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ جس کو آپ کی فطرت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو عقل عام کے مسلمات کے خلاف ہے، تو اس پر 10 مرتبہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم دین کی کوئی بات غلط تو نہیں سمجھ گئے۔ یہی وہ بات ہے جو مسلمانوں کے ایک جلیل القدر عالم امام ابن تیمیہ نے ایک موقع کے اوپر لکھی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہو، دین کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور آپ یہ محسوس کریں کہ اس کو عقل نہیں مانتی، اس کو فطرت قبول نہیں کرتی، تو آپ اس بات پر بھی غور کریں اور جو آپ نے عقلی مقدمہ قائم کیا اس پر بھی غور کریں۔ دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی واضح ہو جائے گی، یعنی یا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے، اور یا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ جس چیز کو عقلی چیز سمجھ رہے تھے یا فطری چیز سمجھ رہے تھے، اس کی تعین میں آپ نے غلطی کھائی ہے۔ تو غور و خوض کرنے کے بعد آپ حقیقت کو پالیں گے۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ صحیح دین کو دیکھتے ہیں، اصل دین کو دریافت کرتے ہیں، جب آپ سارے پردے ہٹا دیتے ہیں، جب آپ انسانوں کو درمیان سے نکال دیتے ہیں اور براہ راست اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے پیغمبر نے کہی تھی، تو وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ نہایت معتدل ہوگی، نہایت متوازن ہوگی، اس میں انتہا پسندی کا کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہوگی۔ انسان جب اس کو پائے گا تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں
ہے۔ حجاج صاحب، ایک سوال آپ کی اس بات سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل مغرب نے بھی تو عقل سے کام لیا ہے نا، انہوں نے تو خدا کا انکار کر دیا، عقل کی بنیاد پہ کیا ہے، تو یہ آپ کی بات کی کچھ اگینسٹ یا اس کے کنٹرڈکشن میں نہیں، تضاد نہیں ہے؟
دیکھیے جی، میں تو مغربی فکر و فلسفے کا طالب علم ہوں، عقل کی بنیاد پر کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے مذہب کو اس طریقے سے پیش کیا کہ لوگوں کو اس سے ابا محسوس ہونی شروع ہوئی۔ مغرب میں خاص طور پر کلیسا نے مذہب کی جو تعبیرات کر رکھی ہوئی تھیں، وہ تعبیرات ایسی تھیں کہ ایک زمانے میں سائنس کی تحقیقات کے گویا بالکل مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ سائنسدانوں نے جب کائنات کے بارے میں بعض حقائق دریافت کرنا شروع کیے تو معلوم ہوا کہ مذہبی لوگ سب سے بڑھ کر اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اس سے ایک خاص تصادم کی فضا ہے جو وہاں پیدا ہوئی، اور اس تصادم کی فضا میں آپ جانتے ہیں کہ انسانی فطرت رد عمل کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ رد عمل کی نفسیات ہے جس میں بعض فلسفیوں نے، بعض حکماء نے، بعض سائنسدانوں نے حدود سے تجاوز کر کے باتیں کہہ دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ بڑے فلسفی اور بڑے حکماء میں سے کون ہے کہ جو مذہب کا قائل نہیں ہے یا خدا کا قائل نہیں ہے؟ میرا خیال سے وہی عرض کر رہا تھا کہ جو بڑے فلسفی ہیں، جو بڑے حکماء ہیں، جیسے کانٹ ہے، جیسے ہیگل ہے، جیسے دیکارت ہے، جیسے اسپینوزا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی تھے، یہ اصل میں خدا کے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل رہے ہیں ہمیشہ۔ اس زمانے میں آ کر جب رد عمل کی ایک نفسیات پیدا ہوئی، جیسے آپ نے رسل کا نام لیا، جیسے فرائیڈ ہیں، جیسے بعض اور لوگ ہیں، کارل مارکس ہیں، تو اس رد عمل کی نفسیات میں انہوں نے کائنات اور انسان کے معاملے کو خدا کو چھوڑ کر حل کرنے کی کوشش کی۔ اس رد عمل کی نفسیات میں بعض چیزیں حدود سے تجاوز کر کے بھی کہہ دی گئی۔ جیسے جیسے انسان کو اس کا احساس ہو رہا ہے، یہ بات اس پر پھر واضح ہو رہی ہے کہ وہ اصل میں کلیسا کی مخالفت میں یا چرچ کی مخالفت میں کائنات کی ایک بڑی حقیقت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر تو کسی چیز کا انکار تب ہوگا جب عقلی مقدمات اس کی تائید کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کا معمہ حل کر لیا گیا ہے؟ میں ایک مخلوق ہوں، نظر آ رہا ہوں، اپنے وجود کو خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے آیا ہے، میں اپنی توجہ آپ نہیں کر سکتا، میں کائنات کی توجہ بھی خود نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال کیا ختم ہو گیا کہ اب اس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میرا کوئی خالق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ عقل نے پا لیا ہے اس بات کو؟ ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جیسے جیسے سائنسی علوم کی ترقی ہوئی ہے، انسان کو اپنے عجز کا احساس ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کائنات کے جس معاملے کو خیال کر رہا تھا کہ وہ حل کر کے فارغ ہو جائے گا صدی دو صدی میں، وہ اور الجھ گیا ہے، اور اس کے پاس جو ذرائع تھے وہ اور زیادہ عاجزانہ محسوس ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عقل نے کوئی دلائل فراہم کر لیے ہیں یا اس نے عقل کی بنیاد پر ایسا انکار کر دیا، یہ رد عمل کی نفسیات ہے۔
جیسا خدا کا معاملہ تو چلیے مان لیا، لیکن بعض ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظریات پیش ہوئے ہیں، فرائیڈ کا ایک پورا مکتب فکر ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ جنسی بیراروی کی ایک جو کیفیت ہے اس وقت مغرب سے اب ہمارے یہاں تو امپورٹ ہونے لگی ہے، ڈارون نے ایک پورا نقطہ نظر دیا ارتقاء کے حوالے سے، تو ان دونوں کے نظریات کو جنہوں نے بڑا متاثر کیا ہے انسانیت کو، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہی بات یہ ہے کہ ایک تو فرائیڈ کی یہ حیثیت ہے کہ اس نے تحلیل نفسی کی، انسان کے اوپر جو نفسی معاملات گزرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کے اندر اتر کر اس نے شعور کا، لا شعور کا تعین کیا، تحت الشعور کا تعین کیا، انسان کی شخصیت کے وہ حصے جو ہم بظاہر نظر آتے ہیں اور جو اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے میں اس کو ایک بڑا سائنسدان ہی سمجھتا ہوں، یعنی سائنس کا لفظ جہاں میں وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں اور کائنات پر غور کر کے آپ اس کے قوانین دریافت کرتے ہیں،
اس نے قوانین دیے اس کے،
تو اس نے اس کے قوانین دریافت کیے۔ اب مثال کے طور پر شعور، لا شعور اور تحت الشعور کی جو بحث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو خود اپنے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور اب پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں، اس کے نتیجے کے طور پر یہ مقدمہ بھی قائم کر لیا گیا کہ مذہب بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ ہے جس میں انسان نے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو اپنے لاشعور کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بات ہے جو اس نے کہی ہے، یہ بات کوئی تحلیل نفسی کے نتیجے میں دریافت نہیں ہوگی،
اس کے نتائج ہیں،
اس کے نتائج ہیں، یہ نتائج غلط نکال لیے گئے ہیں، ان پہ تنقید کر کے ان کی غلطی واضح کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کارل مارکس نے یہ کوشش کی کہ وہ انسانی عمل کی تعبیر کرے، یعنی انسان کی تاریخ میں جس طریقے سے ایک جدلیاتی نوعیت کا عمل جاری ہے اور جس کے نتیجے میں وہ محسوس کرتا تھا کہ اخلاق پر، کردار پر، سیرت پر اور بہت سی چیزوں پر اثرات پڑتے ہیں، تو اس نے اس کو اس کا نتیجہ قرار دے دیا اور یہ کہا کہ اصل میں یہ معاشی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مقدمہ تھا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ بالکل غلط مقدمہ تھا۔ چنانچہ آپ اگر کوئی جدید فلسفے کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو کارل مارکس کا ذکر کرتے ہوئے جب اس کی پوری تاریخ بیان کر دی جاتی ہے تو جو کچھ اس نے انسانیت اور تاریخ کے بارے میں کہا تھا اور اس کی پیشینگوئی کی تھی، اس کا عنوان فالس پروفٹ کا قائم کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کی کوئی ایک پیشینگوئی بھی درست ثابت نہیں ہو سکی، انسانیت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا تھا وہ الٹ ثابت ہوا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے ہاں پہلے فکر پیدا ہوتا ہے، پہلے اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں، پہلے اصول قائم ہوتے ہیں، اس کے بعد معاشی عمل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور پھر معاشی عمل سے ان چیزوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تجزیہ و تحلیل کر کے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ناقص باتیں تھیں۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا سمجھانے کے لیے کہ رد عمل کی نفسیات ہے جس نے بنیادی طور پر یہ کردار ادا کیا۔ کوئی علمی اور عقلی چیز میرے علم میں نہیں، آپ پیش کر سکیں مجھے بڑی خوشی ہوگی۔
ٹھیک ہے جائے صاحب، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کا کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہے، یعنی مغرب کی فکر و فلسفہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہمارے یہاں آتا چلا جا رہا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور جنہیں جدید کتابوں تک ان کی پہنچ ہے، وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ دین کو دیکھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ شاید خدا کا انکار نہ کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ شریعت کا خاص طور پہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کا آپ سے جواب لوں گا، لیکن اس وقت بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہم جاوید صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ ناظرین، ہم جاوید صاحب سے سوال کا اپنا جواب لیں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو،
السلام علیکم۔
ہیلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں سلطان امتیاز کیانی میرا نام ہے۔
کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
لاہور سے بول رہا ہوں۔
لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ آپ کا سوال بتائیے کیا ہے؟
میرا سوال یہ کہ یہ آج کل کے دور میں یہ جو پیری مریدی ہے، اسلام کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک ہے،
یہ جگہ جگہ پہ آپ کو پیر نظر آتے ہیں ان کے مرید، اور میرے اپنے خاندان والے بھی کافی اس میں ملوث ہیں، لیکن میں کسی کا بھی مرید نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام میں اس کے کوئی وہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ کا سوال ہم نے سن لیا۔ جائے صاحب، ہم آپ سے وہ جواب بعد میں لیں گے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کالر کا آپ جواب دے دیجیے کہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسلام میں تو ایک ہی ہستی ہے جس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ آپ کو اس کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ باقی کسی انسان کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کی بات بے چون و چرا مانیں۔ چنانچہ پیر مریدی کا بھی کوئی تصور اسلام میں کبھی قائم نہیں کیا گیا۔ اسلام میں معلم اور متعلم کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی استاد اور شاگرد کا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر دین کی بصیرت دیتا ہے، دین کا فہم دیتا ہے، تو ان کو ایک معلم کی حیثیت سے لوگوں کو دین سکھانا چاہیے اور عام لوگوں کو ان سے دین سیکھنا چاہیے۔ یہ بالکل وہی رشتہ ہے جو دنیا کے باقی معاملات میں بھی قائم کرتے ہیں آپ، یعنی کچھ لوگ کچھ علوم فنون کے ماہر ہوتے ہیں، آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اخذ و استفادہ کا، افادہ اور استفادہ کا، معلم اور متعلم کا، یہ رشتہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے قائم کیا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے واجب الاطاعت ہادی بنا کے بھیجا ہے, اور جب ہم ان کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اپنی حیثیت بھی یہ بیان کی کہ بعثت معلما, میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سیدنا مسیح علیہ السلام کی آپ نے بہت سی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہوگا, وہ بار بار اپنے لیے استاد کا اور ان کے شاگرد اپنے لیے شاگرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام نے تو لوگوں کو اسی رشتے میں باندھا ہے. پیری مریدی کا رشتہ یہ انسانی شرف کی اہانت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اصل میں آپ اپنی رائے, اپنے نقطۂ نظر, اپنی سوچ اور اپنی فکر کو دوسرے کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ تو ہم صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبری کے سامنے کر سکتے ہیں, اور اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بھی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بھی اپنی بات جب پیش کی ہے قرآن مجید میں تو عقل کو اپیل کیا ہے, اس کے دلائل دیے ہیں, اس بات کو سمجھایا ہے.
اس میں یہ پہلو تو بہرحال ہے نا کہ لوگ کی اصلاح ہو جاتی ہے, ہدایت ہو جاتی ہے, اس پہلو سے کیا خرابی ہے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اچھے مقاصد کے حصول کے لیے بھی آپ غلط طریقے نہیں اختیار کر سکتے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اصلاح کے لیے بھی ہمارے یہاں جو رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ اصل میں معلم کا رشتہ ہے. آپ سکھانے والے بنیے, دوسرے سیکھنے والے بنے. آپ تعلیم دیجئے, دوسرے تعلیم حاصل کریں. تعلیم میں کیا ہوتا ہے, آپ بات سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, اس کے دلائل دیتے ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں, اچھے اساتذہ تربیت بھی کرتے ہیں. تو جو رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ در حقیقت انسانی شرف کے بالکل مطابق ہے. لیکن جب آپ کسی دوسرے کو یہ حیثیت دے دیتے ہیں کہ بمبے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید, تو اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی اپنی انفرادیت بھی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی خودی بھی مجروح ہوتی ہے, اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں آپ کے سوچنے, غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں بھی معوف ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, جیسا ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں. ناظرین, ہم کالر کا سوال سن لیتے ہیں اور پھر جاوید صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟
جی, میں اسلام آباد سے سب بات کر رہی ہوں, لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ اردو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں.
جی جی.
اور میں احمد غامدی صاحب کی علمیت کی بے انتہا معترف ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں پوچھنا احمد غامدی صاحب سے کہ جو آج کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور چاروں طرف سے دین کی باتوں کی یہ الغار ہے, تو ہم اس ارکان اسلام کے علاوہ زندگی کو دین کے اندر رہتے ہوئے کیسے آسان کریں؟
ٹھیک, بہت شکریہ جی, آپ کا سوال واضح ہو گیا. جیسا صاحب, سوال آپ نے سن لیا.
جی دیکھیے, بات یہ جی کہ یہ دین تو ہے ہی بہت آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین یسر, یعنی دین میں کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ جو لوگ دین کی تبلیغ, دعوت کا کام کریں, دین کی تعلیم دیں, ان کو بھی آپ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ یسر ولا تعسر, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. آپ نے مزید نصیحت یہ کی ہے کہ بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارت دیا کرو, لوگوں کو نفرت کی باتیں نہ بتایا کرو. تو اس وجہ سے ہمارے دین میں ہے ہی آسانی. آپ دین میں کیا کریں, آپ سے دین کے کیا مطالبات ہیں, دین آپ سے کیا چاہتا ہے, یہ عام آدمی کی حیثیت سے اگر سوال کیا گیا ہے تو تین بنیادی چیزیں ہیں, اور وہ بڑی سادگی سے قرآن نے بیان کر دی ہیں. یعنی قرآن کچھ حقائق کو ماننے کی ہمیں دعوت دیتا ہے, جیسے اللہ پر ایمان ہے, جیسے فرشتوں پر ایمان ہے, جیسے نبیوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, قیامت کے دن پہ ایمان ہے.
ٹھیک,
ان چیزوں کو وہ دلائل دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کر کے ہی انسان خدا کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے. دوسرے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ انسان بنائیں. آپ پاکیزگی کے لیے اگر آپ پورے دین کا مطالعہ کریں تو کچھ ہدایات آپ دی گئی ہیں کہ آپ اپنے جسم کو پاک کریں, کچھ ہدایات آپ کو دی گئی جس میں بتایا گیا کہ آپ اپنے کھانے پینے کو پاک کریں, طیبات طعام کو اپنی زندگی کا روزمرہ بنائیں, کچھ ہدایات آپ کو دی گئی جن کا تعلق اخلاقی تطہیر سے ہے, یعنی انسان اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنائے. اس کے اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں, ان تمام تعلیمات کے بارے میں توجہ دلا دی, اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ ہر شریف النفس انسان ان کو جانتا ہے, ہر سلیم الفطرت انسان.
جی, سب عمل صالح ہے.
یہ عمل صالح, اچھا عمل, قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو کہتا ہے عمل صالح. عمل صالح کا مطلب کیا ہے, یعنی ایسا عمل جو آپ کی شخصیت کے بھی بالکل مطابق ہے, جو اس میں فساد بھی پیدا نہیں ہونے دیتا, جو آپ کو اور کائنات کو بھی ہم آہنگ کرتا ہے, جو آپ کو اور دوسرے انسانوں کو بھی ایک بالکل متوافق اور بالکل متوازن صورتحال میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی بات معلوم کر لی ہے تو آپ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, انہی باتوں کے اوپر ہر چیز کا انحصار ہے. باقی خدا سے تعلق کے معاملے میں کچھ عبادات ہیں جو آپ پر لازم کی گئی ہیں. عبادات کے بارے میں ہم انہی پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ وہ در حقیقت کیا ہے.
اللہ
تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک علامتی اظہار ہے. یعنی ہم اپنے پروردگار کو مانتے ہیں تو پھر اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں نہایت محبت کے ساتھ, اور وہ چیزیں کیا کرتی ہیں, وہ ہمیں خدا یاد دلاتی رہتی ہیں. اس میں روزمرہ کی چیز تو نماز ہے, روزے سال میں آپ نے ایک بار رکھنے ہوتے ہیں, حج زندگی میں ایک بار اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا سادہ دین ہے. اور یہ جو نماز آپ کو پڑھنا ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ, اگر آپ غور کریں تو اس کی فرض رکعتیں کتنی ہیں, یعنی صبح شام میں ملا کے 17 رکعتیں ہیں. اور اگر آپ 2 منٹ بھی فرض کر لیجئے کہ ایک رکعت کو دیتے ہیں تو یہ کل 34 منٹ کی 35 منٹ کی عبادت ہے. اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ انسان بہت تھڑدلا واقع ہوا ہے.
ہم آپ کی بات مشکل ہوگا کنٹینیو کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جناب علی, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اگر آپ کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں.
ارشاد.
شاہ نواز بھٹو میرا نام ہے. میں جاوید احمد غامدی صاحب سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے متعلق اور اپنے تحریروں کے متعلق مختصر سا تعارف کروا دیں.
ٹھیک ہے جی.
اور ہمیں یہ نہیں ہے علم کہ ان کی تحریریں کہاں سے ملتی ہیں, تاکہ پہلے وہ تحریریں بھی ہم پڑھ لیں, جب ان کو سن رہے ہیں تو پھر اسی روشنی میں کچھ ہم ان سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں یا ان کو لکھ بھی سکتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سوال واضح ہو گیا. جیسا میرے خیال سے ہمارے اکثر قارئین ہمیں ای میل کر کے, جو آج ہمارا مقصد تھا اور انہوں نے سوال بھی کیا, لیکن ہمیں یہ پوچھنا ہی تھا آپ سے کچھ اپنے متعلق بھی آپ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے آپ نے دین آپ نے حاصل کیا, قدیم طرز پہ آپ نے تعلیم کس طرح حاصل کی, اور کون آپ کے ساتھ ذات ہے؟
دیکھیے اصلاً تو میری تعلیم جدید تعلیم ہوئی ہے, یعنی میں نے بھی اسی طرح تعلیم پائی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں. اور میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں اور فلسفے کے مضامین کے ساتھ آنرس کیا. تو یہ تو میری عمومی تعلیم ہے. میرے والد کو بچپن میں بہت شوق تھا کہ وہ مجھے عربی, فارسی, سنسکرت اور اس طرح کے مشرقی علوم کی تعلیم بھی دلائے. چنانچہ انہوں نے, میں جب تیسری جماعت میں پڑھتا تھا, تو ایک عالم سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ اس کو فارسی عربی پڑھا دیں. وہ اب مجھے یاد پڑتا ہے اس طریقے سے, ظاہر ہے کہ بچپن کی بات ہے, کہ غالباً دیوبندی نقطہ نظر کے کوئی عالم تھے, لیکن ایک بڑے عالم تھے, یعنی وہ ان علوم پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. چنانچہ ان سے میری دینی تعلیم کی ابتدا ہوئی. اور میں نے ایک بہت دور دراز گاؤں میں, ضلع سائی وال کے ایک گاؤں میں, میرے والد وہاں اس زمانے میں مقیم تھے, وہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے.
آپ کے والد صاحب بھی تو ایک خاص پسمند
جی, میرے والد بھی صوفی تھے, تو میرے والد وہاں مقیم تھے. چنانچہ ان سے میں نے ابتدائی عربی فارسی کتابیں پڑھی, گلستان بوستان تک فارسی ان سے پڑھی, شرح جامی تک ان سے میں نے عربی زبان کی تعلیم حاصل کی, اور اس طریقے سے ایک بنیاد بن گئی. پھر اس کے بعد اس گاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم پاک پتن شہر میں آ گئے, تو وہاں پر بھی میرا یہ سلسلہ جاری رہا اور میں مختلف علماء سے وہ چیزیں پڑھتا رہا, جو ہمارا قدیم ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں آپ مختلف فنون کے ماہرین اور علماء سے چیزیں سیکھتے رہتے تھے. اپنے طور پر بھی تحصیل علم کرتا رہا اور مختلف علماء سے بھی استفادہ کرتا رہا. پھر میں لاہور آ گیا, تو لاہور آنے کے بعد ایک بڑے جلیل القدر عالم تھے, ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب, یہ عربی کے شعبے کے گورنمنٹ کالج میں صدر رہے تھے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بارہا ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا گھرانہ ہے عربی ادب کی تعلیم کا, مولانا فیض الحسن سہارنپوری کا, ان کے شاگرد تھے مولانا اصغر علی روحی, ان کے صاحبزادے تھے. تو ان سے میں نے پھر عربی ادب کی بعض چیزوں کی تکمیل کی, پھر بعض دوسرے اساتذہ سے حدیث کی بعض چیزوں کی تکمیل کی, یہاں تک کہ میرا تعارف میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی سے ہوا. اور پھر کم و بیش 25 سال تک مجھے ان سے دینی علوم سیکھنے.
کچھ اپنی تصانیف کے بارے میں بھی بتا دیجیے.
میری 5 کتابیں ہیں بنیادی طور پر. ایک تو میزان کے نام سے میری کتاب ہے. یہ کتاب اصل میں نے اس طرح لکھنا شروع کی تھی کہ جیسے میں اسلام کو سمجھتا ہوں پورا کا پورا اس میں بیان کر دوں. اور میں نے اس کی تصنیف کی ابتدا آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی تھی. اس میں ظاہر ہے کہ مجھے سارے دین پر ایک نظر ڈال کر یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جس کو لوگوں نے ٹھیک سمجھا ہے, کیا چیز ایسی ہے کہ جو میرے خیال کے مطابق صحیح نہیں سمجھی گئی. یہ تنقید کا, تحقیق کا ایک لمبا عمل ہے جس سے میں گزرا ہوں. اور اس کے بعد پھر جن آراء تک میں پہنچا ان کو میں نے ایک ایک کر کے لکھنا شروع کیا. میں نے اس کو 14 ابواب میں تقسیم کیا تھا, ان میں سے 13 ابواب لکھے جا چکے, اس وقت شائع بھی ہو چکے ہیں. 14واں اور آخری باب ایمانیات, یعنی میں نے اس کو ترتیب سے نہیں لکھا بلکہ اس طریقے سے لکھنا شروع کیا کہ پہلے شریعت کے مباحث آ گئے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایمان و اخلاق کے مباحث. اب ظاہر ہے کتاب چھپے گی تو پھر دین کی ترتیب کے لحاظ سے چھپ جائے گی. تو میں اس وقت آخری چیپٹر اس کا, جو کتاب کا اصل میں اولین چیپٹر ہوگا وہ لکھ رہا ہوں ایمانیات پہ, اس کی تکمیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. 13 اس کے جو چیپٹر ہیں وہ الگ الگ چھپ چکے ہیں, اور وہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے لاہور میں المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز وہاں سے مل بھی سکتے ہیں, اور اس وقت دوسرے بعض پبلشرز نے بھی ان کو چھاپ دیا, اس وجہ سے میرا خیال عام دکانوں میں سے بھی ملنا شروع ہو گئی ہوں گی یہ کتابیں. اگر تو یہ اس کے جو 14 کے 14 چیپٹر ہیں وہ الگ چھپ گئے. اسی طریقے سے میں نے جن معاملات میں عام علماء سے اختلاف کیا کسی موقع پر, تو برہان کے نام سے میری کتاب میں میں نے ان مباحث کو جمع کر دیا ہے. اس میں بہت سے وہ مباحث ہیں جن پر بعض لوگوں کے ساتھ اختلافی مقالات لکھنے کا مجھ کو موقع ملا, اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی بہت سی چیزیں اس میں مزید لکھوں گا. برہان کے نام سے وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے. اسی طریقے سے زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں بعض ایسی تحریریں بھی میرے قلم سے نکلیں جن میں کچھ تاثراتی نوعیت کی تھیں, جن میں وقتاً فوقتاً میں نے کسی معاملے میں اپنے کسی احساس کا اظہار کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک ذرا ادبی پس منظر کی چیزیں, وہ مقامات کے نام سے الگ چھپی ہوئی ہیں. مجھے چونکہ شاعری سے بھی کوئی دلچسپی رہی ہے تو خیال و خامہ کے نام سے مجموعہ کلام بھی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا کام میں کر رہا ہوں البیان کے نام سے, اور البیان کے بھی کچھ حصے شائع ہو گئے ہیں. اس وقت میں ابتدا سے سورہ آل عمران تک کر چکا ہوں یہ کام, اور آخر میں 48 سورتیں ہو چکی ہیں, وہ تو چھپ گئی ہوئی ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ان قریب شائع ہو جائیں گی. تو اس طرح بنیادی طور پر یہ 5 کتابیں ہیں, لیکن چونکہ میزان کے 14 کے 14 چیپٹر الگ چھپے ہیں تو وہ 13 آپ کو الگ مل جاتے ہیں, چھپے ہوئے 14 بھی الگ مل جائے گا. اور یہی معاملہ بعض دوسری چیزوں کا بھی ہوگا. یہ تفسیر جس کا میں نے ذکر کیا یہ کئی جلدوں میں ہوگی, تو اس کی مختلف جلدیں بھی لوگوں کو میسر آ جائیں گی. تو بنیادی طور پر میرا کام بھی
یہ آپ کی تصانیف ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک ذہن میں جو سوال اس وقت میرے آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا آپ نے قدیم درس نظامی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی؟
میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ ایک تو درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے میں جاتے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان علوم و فنون کو مختلف علماء سے حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کا قدیم طریقہ تھا. جب یہ مدرسے وجود میں نہیں آئے تھے تو اس وقت لوگ یہ ساری کتابیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ مختلف علماء سے پڑھ لیتے تھے. میری تعلیم کی بھی یہی نوعیت رہی ہے. اس دوسرے طریقے سے میں نے مختلف اہل علم سے جن جن فنون کی مہارت میں نے محسوس کی پڑھا, اور اس کی تکمیل پھر مولانا امین احسن اصلاحی جیسے جلیل القدر عالم سے ہوئی.
جیسا ہم آپ سے سوال پورا جواب اس کا لیں گے, لیکن ناظرین اس وقت وقت ہو رہا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاوید صاحب, آپ نے ابھی اپنی تعلیم کے زمن میں یہ بات بیان کی تھی کہ آپ نے جدید جو مغربی ادب ہے اس کو بھی پڑھ رکھا ہے, وہی آپ کی دنیوی تعلیم کا پس منظر ہے. تو کن مغربی مفکرین اور ادیبوں کو آپ نے زیادہ تفصیل سے؟
میں چونکہ فلسفہ اور ادب کا طالب علم ہوں, اور صرف مغربی نہیں مشرقی ادب کا بھی میں نے ایک زمانے میں بہت مطالعہ کیا, فارسی ادب کا, عربی ادب کا, اردو ادب کا, اور اسی طرح سے انگریزی ادب کا بھی, اور اس میں جتنے بھی قابل ذکر لوگ ہو سکتے ہیں ان سبھی کو پڑھا. میرا تو اصلی ذوق یہی تھا, یعنی مذہبی علوم میں کوئی کام کرنا ہے, یہ خیال میرے ہاں ذرا بعد میں پیدا ہوا. میں تو ایک زمانے میں فلسفے اور ادب اور تصوف ہی پر کام کرنا چاہتا تھا, یعنی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے. اس وقت میری دلچسپی بھی انہیں موضوعات کے ساتھ تھی, اور میرا خیال یہ تھا کہ میں اسی میں شاید کوئی بہتر خدمت کر سکتا ہوں. یہ میرے جلیل القدر استاد کا فیض ہے کہ میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن مجید سب سے بڑھ کر اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ اسے علم کا موضوع بنایا جائے. ورنہ ہمارا خیال اس زمانے میں یہی تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو لوگوں نے اب پڑھ لکھ کے فارغ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کچھ فقہ مرتب کر دیا, کچھ علم کلام کے اصول مرتب کر دیا, بس ان پر زندگی بسر کرنی چاہیے. لیکن ان کی صحبت سے اور ان کے فیض تربیت سے یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی کہ سب سے بڑھ کر جو چیز کام کرنے کی وہ قرآن ہے. اب جب اس جانب رجوع ہوا اور پھر مسائل کا اندازہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ایمانیات میں فلسفے نے جدید تحقیقات میں بڑے نازک سوالات اٹھا دیے. معلوم ہوا کہ شریعت اور اس کی تفہیم و تبیین کے مسائل اس وقت غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. یہ اندازہ ہوا کہ بہت سی چیزوں میں سوء تعبیر نے ایسے مسئلے پیدا کر دیے ہیں کہ نئی نسلوں کو شاید الحاد سے بچانا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ پھر مجھے خیال ہوا کہ میں اپنے اسی پس منظر کو کام میں لاتے ہوئے قرآن مجید کا مطالعہ بھی کروں اور اپنے اسلامی علوم کو بھی پڑھوں. چنانچہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ اس میں بھی کچھ کام کرنے کی.
آپ نے کم و بیش سارے جو ہمارے اسلاف ہیں سب کا تفصیلی مطالعہ کر رکھا ہے.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ لفظ سارے بولتے وقت بڑی احتیاط کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ جب میرا یہ خصوصی میدان ہے تو جہاں بھی مجھے کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہوتی ہے میں اس کو اصولی طور پر لازم سمجھتا ہوں کہ ہر اس آدمی کو دیکھا جائے جس نے اس سے پہلے کام کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کیا استدلال ہے، کیا روایات ہیں، کیا چیز ہے جو اسے پیش نظر رہی ہے، تو آدمی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں میں علوم میں بھی آپ سے بات عرض کر دوں کہ خواہ آپ ادب کا مطالعہ کر رہے ہیں، فلسفہ کا کر رہے ہیں، مذہبی علوم کا کر رہے ہوں، ہر علم میں کچھ امہات ہوتی ہیں کتابوں میں، اور کچھ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کتابوں کو دیکھ کر کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو ہر فن میں، مثلا آپ تفسیر میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چند چیزیں ہیں جو بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، اسی طریقے سے آپ حدیث میں دیکھیں گے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تمام علوم و فنون میں ایسا ہی ہوتا ہے، ان چیزوں کو بہت اچھی طرح دقت نظر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جو سیکنڈری سورسز ہیں، ثانوی درجے کی چیزیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، جو محات کتب ہیں یعنی جو بنیادی کتابیں ہوتی ہیں ان کو جب آپ پڑھتے ہیں اور ان علوم و فنون کے ماہرین کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس پر ایک گرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، میں طالب
علم ہوں۔ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں عامر معراج بول رہا ہوں، صادقآباد۔
جناب علی، سوال کیا ہے آپ کا؟
میرا سوال غامدی صاحب سے ہے کہ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ کیا یہ صرف مسلمانوں سے مخاطب ہے، جبکہ یہ بیان للناس اور حد للناس کی بات کرتا ہے؟ اور کیا ہم اسے ٹریڈیشنلی سمجھتے رہیں گے یا اس کو سمجھیں گے کسی طریقے سے؟
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔
اور اس کے کیونکہ ہمارے یہاں نارملی کنسیپٹ ہے کہ اس کو صرف ایسے ہی پڑھتے رہیں، سمجھے نہیں، اور جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ اختلاف ہی کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ کا سوال بالکل واضح ہو گیا۔ جائے سب ان کا سوال بھی کچھ ریلیٹڈ ہی ہے۔ ہم اصل میں جو بات کرنا آپ چاہ رہے تھے وہ یہ کہ دین سمجھنے کے آپ کے اصول کیا ہیں، کیونکہ آپ کی آرا بعض اوقات مختلف ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ کے اور دوسرے لوگوں میں کچھ فرق ہے دین سمجھنے کے؟
بڑی بنیادی سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے
صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب قیامت تک کے لیے جس چیز کو آپ دین کہتے ہیں وہ آپ ہی سے لیا جائے گا، آپ ہی کی سند کی بنیاد پر پیش کیا جائے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر و تصویبی کا نام دین ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے جس چیز کو آپ نے دین قرار دے دیا وہ دین ہے، جسے آپ نے دین قرار نہیں دیا وہ دین نہیں ہو سکتی۔ آپ سے یہ دین ہم کو دو ذرائع سے ملا ہے، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، اور میرے نزدیک ان دونوں ذرائع کو اس طریقے سے اس امت کو دیا گیا ہے کہ اس میں ادنا درجے سے بھی آپ کو کوئی شبہ کا امکان باقی نہیں رہتا، یعنی ہر چیز بالکل واضح طریقے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ قرآن تو آپ جانتے ہی ہیں
جی،
میں نے سنت پر بھی کام کر کے بتا دیا کہ اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے علم اور عمل کی تاریخی روایات ہیں جن کو آپ حدیث سے تعبیر کرتے ہیں یا صحابہ کے آثار ہیں۔
حدیث اور سنت ایک چیز نہیں ہے سر؟
جی جی، بات یہ ہے کہ سنت تو اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ دین کا نام ہے، یعنی جو انبیاء علیہ السلام کا دین آپ کو ملا اس کو آپ نے ترمیم، اضافہ جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، تجدید اور اس کی اصلاح کر دی، اور پھر اس کے بعد اپنی تصویب کے ذریعے سے وہ اپنی طرف سے اس کی تصدیق کر کے وہ آئندہ نسلوں کو دے دیا۔ سنت اس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی دین اللہ تعالیٰ کا تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے، بلکہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، وہی دین دیا ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، وہی دین دیا ہے جو ہم نے عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، آپ پر ہم نے اسی دین کی وحی کی ہے، اور سب پیغمبروں کو ہم نے یہی دین دے کر ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، اس دین پر پوری طرح قائم رہنا اور اس میں کوئی تفرقہ برپا نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دین موجود تھا پہلے سے اور اس دین کی روایت بھی موجود تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب بھی دین ابراہیمی کو سمجھتے تھے، ان کی پس منظر سے جانتے تھے، یہود بھی موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے، تو آپ نے اس دین میں سے جن چیزوں کو باقی رکھا اور ان کی تصویب کر کے، ان کی اصلاح کر کے اپنی امت میں جاری کر دیا، اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ یہ قرآن سے مقدم ہے، پھر قرآن آپ پر نازل ہوا اور قرآن مجید نے بھی ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کی تصویب کر دی اور یہ بتایا کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دین کی حیثیت سے پیش کی جائیں گی۔ یہ تو دین ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوا ہے. اس کے لیے ہم کسی دوسری چیز کے محتاج
ہیں. ہم آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
میں عدنان بات کروں جی, کراچی سے.
اگر آپ سوال فرمائیے اپنا.
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاوید غامدی صاحب جو ہیں بہت اچھے اسکالر ہیں اور میں بہت دل سے ان کی عزت کرتا ہوں.
اچھا,
دوسری سوال میرا یہ کہ غامدی صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو ہے نماز جو ہے اسلام سے پہلے کی چیز ہے نا.
جی
ٹھیک ہے. اور تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عیسائیوں کی یا یہودیوں کی عبادت جو ہے اس میں ہمیں یہ چیز اس طرح نظر کیوں نہیں آتی؟ جیسے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک صحابی نے پہلے سے نماز پڑھنی شروع کی ہوئی تھی اسلام سے, تو اس سے پہلے کیا چیز پڑھتے ہوں گے اسلام نماز میں؟
ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
تو قرآن تو بعد میں آیا تھا نا.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جیسا بڑا اچھا انہوں نے سوال کر لیا کہ دین جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے چلا آ رہا تھا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی تو سروس کے اوپر جاتے ہیں, وہ تو نماز نہیں پڑھتے. تو اس طریقے سے بعض دوسرے معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے جس طرح پچھلے پہ کیا تھا, جبکہ ان کا طریقہ بالکل جدا ہے. تو اسلام نے پھر اسلام میں اور ان میں کیا فرق ہے, اسلام کی نماز میں اور ان کی نماز میں؟
اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلی بات کو مکمل کر لوں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اصل دین تو قرآن و سنت کا نام ہے, اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہوئی ہے, جو ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی خزانہ ہے. دیکھنے والوں نے, سننے والوں نے آپ کی باتیں بیان کی ہیں, آپ نے کسی سوال کا جواب دیا تو اس کو بیان کیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بڑی حکمت کی چیز ہے اور اس کو بھی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اور جب ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے, تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے دین کے فہم میں اور دین کی بصیرت میں؟ لیکن حدیث سے دین کے کانٹینٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, سارا دین قرآن و سنت میں ہے. حدیث میں وہ باتیں بیان ہوتی ہیں جن میں یا تو حضور کی سیرت سنوانے کے واقعات ہوتے ہیں اور یا پھر دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے, یعنی دین کی کوئی بات آپ نے سمجھا دی, کسی سوال کا جواب دے دیا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ مجھ میں اور علماء کے طریقے میں کیا فرق ہے, سوال آپ کا
یہ اصل سوال ہے.
تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فرق اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس دین کو سمجھنے کا جو کام ہوا ہے 13-14 صدیوں میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے اب اس پر دوبارہ نظر ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس میں تو ہم اجتہاد کر لیں گے, لیکن جس چیز کے بارے میں لوگ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اس پر آپ دوبارہ غور نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, قرآن سنت ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس پر غور کریں گے. اگر سمجھنے میں انسانوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کو دور کریں گے, اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہنا چاہیے, اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات تو حتمی اور ابدی ہے, لیکن انسانوں کا فہم یہ نہ حتمی ہو سکتا ہے نہ ابدی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اور میں نے اپنے کام سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جلیل القدر علماء نے بڑا بے پناہ کام کیا ہے, لیکن بعض جگہوں پر دین کے فہم میں فی الواقع غلطی ہوئی ہے,
اس میں ہمیں
اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اب اس طرح کی کوئی بات جب میں بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو ذرا
جیسا ہم تو تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بعد جو ہے امام مالک کے بعد امام حنیفہ ہے, پھر اس کے بعد امام شافعی ہے, پھر احمد بن حنبل ہے, ان سب کے بعد ابن تیمیہ آ گئے, ان سب کے بعد شاہ ولی اللہ ہے. تو دین کی ٹریڈیشن تو اس پہ نہیں کھڑی ہوئی, جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں,
یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. یعنی ہمارے جو جلیل القدر اکابر تھے, آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہوتے ہیں, ان سے اختلاف کرتے تھے. ایسے ہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بڑے شاگرد جو ہیں امام یوسف ہے امام محمد ہیں, انہوں نے اپنے استاد سے بہت سے معاملات میں اختلاف کیا. تو آپ ایک زندہ اور بیدار انسان کی حیثیت سے دین پر علمی کام کرتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں دین پہ غور کرتے ہیں, آپ مختلف علماء کی آراء کو پرکھ کر دیکھتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ کسی جگہ اختلاف کریں گے, کسی جگہ اختلاف کریں گے. اس کے سوا میں نے کوئی جرم نہیں کیا.
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم
جی. وعلیکم السلام.
آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟
میں چوہری انور بول رہا ہوں لاہور سے.
جی آپ کا کیا سوال ہے جناب؟
ابھی ابھی آپ نے جاوید صاحب سے سوال کیا تھا تھوڑی دیر پہلے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں.
جی جی.
تو اس میں اور بھی سائنسدان تھے, انہوں نے اور سائنسدانوں کا جواب تو دے دیا, لیکن ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا جواب نہیں دیا, اور یہ نہیں بتایا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. جاوید صاحب یہ 2-3 سوال اب اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک تو وہ نماز کے حوالے سے ہے, اور پھر یہ ڈارون والی بات جو انہوں نے کہا رہ گئی تھی.
وہ جو پہلا سوال ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کیا دیا, اس کی پوری تاریخ قرآن نے خود بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو نماز کا اہتمام کرنے کی تلقین کی, تمام پیغمبروں کو روزے رکھنے کی تلقین کی. اسی طریقے سے دین ابراہیمی میں جب حج کی روایت ہوئی تو حضرت ابراہیم کے بعد جو لوگ بھی آئے ان سب کے اوپر حج فرض کیا. یہی معاملہ قربانی کا اور بعض دوسری چیزوں کا رہا ہے, لیکن امتوں نے اس دین کو ضائع کیا ہے. جس طرح ہم نے اپنے اندر بہت سی خرابیاں پیدا کی ہیں, اس طرح پہلے بھی خرابیاں پیدا ہوتی رہی ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہود کے بارے میں بیان کیا کہ ادا الصلات، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اور جن لوگوں کو عیسائیت کی تاریخ کا علم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ عیسائیت جب شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعتی کے مطابق سیدنا مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو تعلیم دی، اور خاص طور پر یہ بتایا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن بعد کے زمانے میں سینٹ پال تک پہنچتے پہنچتے عیسائیت میں یہ نقطہ نظر قائم کر لیا گیا کہ شریعت اور اس کے آداب و حدود یہ بنی اسرائیل کے لیے تھے، باقی قوموں کے لیے نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبادات میں بھی جو شریعت کے احکام تھے ختم ہو گئے، اور باقی دین میں بھی جو شریعت کے احکام تھے ختم ہو گئے. آپ انجیل کو پڑھیے، آپ تورات کو پڑھیے، اس میں آپ کو انہی اوقات میں نماز کا ذکر ملے گا. میں نے اپنی کتاب میزان میں جو عبادات پر لکھا ہے اس میں نے یہ پوری تاریخ جمع کر دی اور بتایا ہے کہ یہود کے ہاں بھی اسی طرح پانچ نمازیں تھیں، عیسائیوں کے ہاں بھی اسی طرح پانچ نمازیں تھیں. انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے انہی اوقات میں نماز پڑھنے کا بار بار ذکر ملتا ہے. لوگوں کے شاید علم میں نہیں ہے کہ ابو داؤد میں جو نماز کے اوقات کی روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل امین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کی تعین کے بارے میں آ کے تعلیم دی تو ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ بالکل وہ اوقات ہیں جن پر اس سے پہلے بھی تمام انبیاء پانچ نمازیں پڑھتے رہے ہیں. تو کیا پڑھتے تھے انہوں نے سوال کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز اصل میں کیا چیز ہے. نماز اصل میں ہے قیام، رکوع، سجود، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. اب یہ کہ اس میں آپ نے کچھ اب قرآن پڑھنا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے، یہ ہر دور کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں.
قرآن تھا ہی نہیں،
چنانچہ میں نے یہ بیان کر دیا اس میں، یہ بتا دیا ہے کہ انجیل میں نماز کی دعا کون سی تھی، تورات میں نماز کی دعا کون سی تھی، اسی طرح زبور میں نماز کی دعا کون سی تھی. تو یہ تبدیلی تو ظاہر ہے کہ ہوئی ہے، لیکن نماز بحثیت نماز اسی طرح پانچ وقت.
لیکن ان سب کے باوجود جو اصل حجت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اس میں کیا شک ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب کی، آپ نے اس کو سینکشن دی، آپ نے یہ سب جاری کیا.
یہ سب اس پہ اہم بات ہے، ہم بات کریں گے، لیکن ایک ٹائم چیک ہمیں لینا ہے. ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. جہاں صاحب، ایک سوال کا جواب تو ہو گیا اس میں، بلکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے جواب کی طرف آئیں، وہ آپ بات ایک کر رہے تھے اس کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں بات پوری ہو جائے اگر.
جی، میں وہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت
میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دین ہمیں ملا ہے سارا کا سارا، حضور نے اس کی تصویر فرمائی ہے تو یہ دین بنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے آخری پیغمبر تھے، وہ ان میں سے کسی چیز کو نکال دیتے تو نکل جاتی. انہوں نے جس چیز کی تصویب کر دی وہ ہمارے لیے دین بن گیا. تو حضور کی تصویب ہے جس نے دین بنایا. میں نے اسی وجہ سے سب سے پہلے آپ سے یہ بات کی تھی کہ اب قیامت تک کے لیے اب محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات کے سوا دین اور کہیں سے حاصل نہیں.
یعنی قدیم صحف سماوی میں سے بھی صرف وہی چیزیں قابل قبول ہو سکتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکشن کر رہے ہیں.
ظاہر بات ہے، جن چیزوں کی قرآن مجید نے تصویب کر دی، جن چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب کر دی، وہی چیزیں اب دین کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ذرائع سے دین پہنچایا لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، لیکن آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ظاہر ہے کہ آپ کی وساطت سے جو کچھ ملے گا اسی کو دین کی حیثیت حاصل ہوگی. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے تو یہ اصل میں اس کی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ نے، اگر آپ ان کی الفاظ الکبیر دیکھیں، ان کی حجت دیکھیں، تو اس میں جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دین ابراہیمی کے مجدد ہیں، یعنی دین ابراہیمی کی آپ نے تجدید کی ہے.
یہ بات اگر آج کہہ دی جائے تو شاید ہمارے
لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گی. یہ بات اس طرح بیان، چنانچہ میں نے سنت پہ جب ڈیفائن کیا ہے اپنی کتابوں میں، تو اس میں میں نے یہ بیان کیا کہ یہ دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح اور اس میں ضروری اضافوں کے ساتھ دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. تو اصل میں یہ آپ کا جاری فرمانا ہے جس نے اس کو دین بنا دیا. اگر آپ کی تصویب حاصل نہ ہوتی تو ختم ہو جاتا یہ معاملہ.
ٹھیک ہے، جیسا وہ ایک سوال ڈارون کے حوالے سے تھا.
ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے اساسات پر اب بہت تنقیدیں ہو چکی ہیں. یعنی جس طرح ڈارون نے اس کو پیش کیا تھا اور جو اس کے لیے استدلال کیا تھا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اب سائنس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈارون کے زمانے میں فاسلز کا ریکارڈ اس درجے میں مرتب نہیں تھا جس طرح اب ہے. بہت سے نئے آثار دریافت ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے سیل یا خلیے کی تحقیق اس درجے میں نہیں ہوئی تھی جس درجے میں اب ہو گئی ہے. جین کی تحقیق اس درجے میں نہیں ہوئی تھی جس درجے میں اب ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل نئی سامنے آ گئی ہیں، اور ڈارون کے نقطہ نظر کے بعض خلا بھی واضح ہو رہے ہیں. یہ تو ڈارون کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سائنس اپنے طریقے پہ غور کرتی رہتی ہے، اہل علم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. یہ ایک نظریہ ہے، ابھی تک یہ حقیقت کے درجے میں نہیں پہنچا. یعنی ایسا نہیں کہ تجربے اور مشاہدے سے اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. ایک قیاسات کی دنیا تھی, ان میں کچھ چیزیں محکم ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ اس طرح محکم نہیں رہی. رہ گئی یہ بات کہ قرآن کیا کہتا ہے, تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا, لیکن قرآن نے بعض جگہوں پر اس کو موضوع بنا لیا ہے. موضوع بنانے کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے, موضوع بنانے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کرتے ہوئے بعض حقائق کو بتاتا ہے. تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے, سورہ سجدہ میں بڑی تفصیل سے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی تو ارتقاء کے نتیجے میں, اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کو مٹی گارے سے بنانا شروع کیا. پھر اس کے بعد آتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر دوسرے دور میں ہم نے اس کے اندر نسل پیدا کرنے کی صلاحیت خود اس کے اندر رکھ دی. پھر کہا ہے ثم سواہ, جب اس کے اندر نسل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی تو پھر ہم نے اس کے نقصق کو درست کیا, یعنی اس کا یہ جو قالب ہے اس کو درست کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے حیوانی وجود کی گویا تکمیل ہو گئی. پھر کہا ہے کہ ونفخ فیہ من روحی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانی شخصیت کو پھونک دیا.
پھر یعنی کہ آدم وجود میں آئے,
پھر آدم وجود میں آئے, اور پھر کہا کہ جعلکم السمع والابصار والافئدہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ جو اب انسانیت کی صلاحیتیں سمجھی جاتی ہیں. تو قرآن کی آیت اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ ارتقاء ہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے, لیکن ارتقاء کی نوعیت کیا ہے, کیا وہ جو ڈارون بیان کرتا ہے یا اس سے کوئی مختلف؟ ظاہر ہے کہ یہ سائنس کا موضوع ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے, تحقیقات بھی ہوتی رہنی چاہیے. ڈارون کا نقطہ نظر اب اس درجے میں محکم نہیں رہا. ایک ہے نفس ارتقاء, یعنی ارتقاء ہوا ہے. قرآن مجید کا بیان یہ نہیں ہے کہ کوئی پتلا مٹی کا بنا دیا اگر اس میں پھونک دیا گیا, یہ قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا. قرآن اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے کہ انسان کے حیوانی وجود کی پہلے تکمیل ہوئی, ہو سکتا ہے اس میں ہزاروں سال لگے ہوں, ممکن ہے اس پر کرنوں گزرے ہوں, پھر اس کے بعد جب حیوانی وجود کی تکمیل ہو گئی تو تب اس کو انسانی شخصیت.
آج بھی جائے سب بطن مادر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے,
اب بھی یہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اب بھی اصل میں یہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پانی مٹی کے آمیزے سے جو کچھ سبزیاں اگتی ہیں, گوشت بنتا ہے, اس کو کھاتے ہیں. ہمارے اندر وہ فیکٹری موجود ہے, اسے پروسیس کرتی ہے, پھر اس کے بعد ایک قطرہ آب پیدا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد مادر بطن مادر میں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا انسان بنتا ہے. 9-10 مہینے میں یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے, یہ بھی ارتقائی عمل ہے. تو یہ ارتقائی عمل جو 9-10 مہینے میں مکمل ہوتا ہے, ممکن ہے اس وقت ہزاروں سال میں, لاکھوں سال میں مکمل ہوا ہو. تو قرآن ارتقاء ہی کا تصور پیش کرتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی تصویب کر رہا ہے. یعنی ارتقاء کی نوعیت کیا ہوئی اس کو قرآن نے بیان.
اس میں ایک حدیث میں وضاحت بھی ہوتی ہے کہ 4 مہینے بعد پھر روح پھونکی جاتی.
جی, حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ انسان کا حیوانی وجود پہلے مکمل ہوتا ہے اور اب وہ ماں کے پیٹ میں 120 دن میں مکمل ہو جاتا ہے, پھر اس کے اندر انسانی شخصیت ڈالی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا اسقاط کے معاملے میں بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ 120 دن میں اگر آپ کسی وجہ سے, کسی ضرورت کے تحت ایسا کرتے ہیں تو اس پر قتل انسانی کا اطلاق نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی انسانی شخصیت آئی نہیں. تو اب انسانی شخصیت اللہ تعالیٰ جب حیوانی قالب کی 120 دن میں تکمیل ہو جاتی ہے تب دیتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کب دی؟ اس کو یہ تو بیان کر دیا ہے کہ بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد دی ہے, اور حیوانی وجود بھی ایک لمبے مرحلے سے تشکیل پذیر ہوا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر ایک پورا دور ایسا گزرا ہے کہ جب وہ انسانی شخصیت کی تکمیل کے مراحل سے گزر رہا تھا. یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. نوعیت کیا ہے یہ اصل میں سائنس کا موضوع ہے, اس پر کام کرنا چاہیے, کام ہو رہا ہے, لوگ اس پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں, اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی غلطیاں بھی اب واضح ہو رہی ہیں.
جی صاحب, ہمارے پاس وقت اب مختصر ذرا رہ گیا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے, بہت سی چیزیں دل چاہتا ہے آپ سے پوچھیں, ناظرین کی بھی خواہش ہوگی, لیکن ایک آخری میں چاہتا ہوں سوال ہم بات کر لیں. آج کا مذہبی انسان میں یہ دیکھتا ہوں, وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے, اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی, اسے لگتا ہے کہ مایوس کر دیا گیا ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, دین کی کیا رہنمائی ہے, ایسی صورتحال ہے؟
میرا ذاتی احساس یہ جی کہ پچھلے
خاص طور پر نظریہ سازش کی جو بات کی جاتی ہے کہ آدمی کو ختم کر دیا جاتا ہے,
پچھلے اصل میں 100-200 سال میں دین کو متعلق کر دیا گیا بہت حد تک سیاست سے. دین اصل میں تزکیہ نفس کا نام ہے, دین اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا نام ہے. تو یہ حقیقت جب لوگوں پر واضح ہوگی پھر کوئی فرسٹریشن کی وجہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے, اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی ہے, تو یہ ایک عظیم عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں امید ہی امید ہے.
آپ شجاعت سے مجھے, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, وقت ہمارے پاس اب ختم ہو گیا ہے. ناظرین, آج اسلام کا یہ خصوصی لائیو ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہم انشاءاللہ آئندہ بھی جاوید صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ مجھے ہی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر. آج اسلام جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ تنہا میری کوشش نہیں ہے, اس میں ہماری پوری ٹیم شامل ہے, اور جتنی میری محنت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی اتنی محنت ہے. جب آپ دعاؤں میں یاد رکھیں تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.